الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يتطوف بهما وقال سبحانه وتعالى ولا تغلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله. سیرت ختم مرتبت کا وہ اہم ترین موڑ آ چکا ہے کہ جس میں اللہ کا رسول دین کے باقی ماندہ احکامات کو مکمل کر کے اپنے ماننے والوں کو قیامت تک گمراہی سے بچانے کی خاطر وہ دو عظیم خطبے دینے والا ہے کہ جن میں سے ایک حجۃ الوداع کا خطبہ اور ایک غدیر قم کا خطبہ کہلاتا ہے. اور سیرت رسول یہاں تک پہنچی ہے 197 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج تقریر نمبر 198 موجودہ سال کی یہ نویں تقریر ہے اور پیغمبر کے حج کے حوالے سے 84 تقریر. حج کے حوالے سے میں یہ گزارش گزشتہ دو تقاریر میں کر چکا ہوں کہ خاص طور پر میرے لیے یہ حج کا موضوع ایک ایسا دلچسپ موضوع بن جاتا ہے کہ بعض اوقات میں واقعہ شروع کرنے کے بعد اس طرح سے بہتا چلا جاتا ہوں اس موضوع کے اندر کہ یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ایک عام آدمی کے لیے اس میں دلچسپی کی شاید اتنی ساری باتیں نہ ہوں. اور پھر اگر وہ عام آدمی ایسا ہو کہ جو اب تک حج نہ کر سکا ہو اس لیے کہ وہاں کتنا ہی کتابی شکل میں مسائل حج کو پڑھ لیا جائے جب تک کہ انسان اس مرحلے سے نہ گزرے اس وقت تک یہ مسائل سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور حج کرنے والا بھی اگر کسی وجہ سے دوران حج پریشانی والا حج کر چکا ہو اکیلا گیا ہو غیر مناسب ساتھیوں کے ساتھ گیا ہو بغیر کسی معلومات کے گیا ہو تو حج کر کے آنے کے بعد تو حج کا تذکرہ اس کے لیے اور تکلیف دہ ہو جاتا. فقط وہ چند مومنین اور مومنات جنہوں نے حج مزے لے کے کیا ہو اگرچہ آج کل ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اب تو الحمدللہ حج کرنے والے مزے لے کے حج کرتے ہیں شاید وہ میری ان تقاریر کی تفصیلات سے لطف اندوز ہو سکیں مگر 5-7-10% مومنین کی خاطر اتنے شوق سے سیرت رسول سننے والوں کو کیوں اس ذکر کے سننے سے بھگا دیا جائے. چنانچہ اب میرا انداز گزشتہ تقریر کے مقابلے میں ذرا سا مختلف ہو پھر بھی آج اس تقریر میں ایک ایسا موڑ آ گیا کہ جس کے لیے تھوڑے سے مسائل بیان کرنا پڑیں گے اور یہ وہ مسائل جو ان لوگوں کے لیے بھی مشکل جو خود حج کر کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ مسائل ہم لوگوں کے لیے ہائی نہیں مکے والوں کے لیے مگر ضرورت سے زیادہ تمہید کو طولانی کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تقریر کے شروع میں اگر یہ موضوع ہوتا تو یہیں پہ میں وضاحت کر دیتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. تقریر کے ایک حصے کے بعد یہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ وہیں پر اسے واضح کیا جائے گا. اور آج کی اس تقریر کے لیے قرآن کریم کی ان دو آیتوں کو سرنامہ کلام بنایا گیا جن میں سے ایک پیغمبر کے حج کو بیان کر رہی اور دوسری آیت اس حج کے طریقہ کار میں جو تبدیلی واقع ہوئی اس کو بیان کر رہی. دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت نمبر 158 ترجمہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بس حج کرنے والے اور عمرے کرنے والے کو ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں. جسے آج کل ہم اور آپ سعی کہتے ہیں, اصطلاح قرآنی میں اس کو بھی طواف کہا گیا. یہ آیت پہلی آیت, اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت عنقریب ہو رہی. دوسری آیت, اعلان ہوا کہ لا تحلقوا رؤوسکم, خبردار اپنے سروں کو نہ منڈوانا. حج اور عمرے کے حوالے سے اتنا ہر آدمی جانتا کہ وہاں جا کر آخری مرحلہ آتا ہے کہ جس میں مردوں کو اپنا سر منڈوانا پڑتا. قرآن نے کہا کہ لا تحلقوا, اپنا سر نہ منڈواؤ, حتی یبلغ الہدی محلہ, جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے. بڑا خشک مسئلہ, لیکن کیا کریں, آج کی تقریر کا آخری آدھا حصہ اسی ایک آیہ قرآنی کی وضاحت. یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ ہی میں روزے کی آیتوں کے بعد آئی. رمضان کا مہینہ قریب آ رہا, رمضان کی وجہ سے مومنین کرام کے قضا اور سنتی روزے تو رجب سے ہی شروع ہو گئے, اور رمضان اور حج کا بڑا گہرا ربط ہے. قرآن کریم نے جہاں پہ رمضان کی آیتیں ختم کی, یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام, یہ آیتیں ابھی شروع ہونے والی ہیں, یہاں پہ یہ آیتیں ختم ہوئی ہیں, اس کے فوراً بعد حج کی آیت شروع ہوئی. تو یہی تذکرہ حج. اگر کبھی آپ کو موقع ملے, چاہے رمضان ہی میں موقع مل جائے, اور آپ تلاوت قرآن کرتے کرتے حج کی آیتوں پہ پہنچی, اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں تو ترجمہ پڑھیے, آپ کو بھی ایک عجیب مزہ آئے گا. خیر, میرا موضوع سیرت رسول, اور بات صفا مروہ کی سعی پر آ رہی. آج کی آیت 158 نمبر سورہ بقرہ صفا اور مروہ کا تذکرہ, اور اب پیغمبر صفا اور مروہ کے قریب جانے والے ہیں. لیکن نہیں, ابھی تو رسول کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان ایک واجب اور باقی. مختصر سی وضاحت, احرام پہن کے اللہ کے رسول حج کی نیت سے مکے آئے, عمرہ کرنے نہیں, حج کرنے. اور احرام کے فوراً بعد خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانا واجب. پیغمبر نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اس کی ساری تفصیلات گزشتہ منگل کے تقریر میں آ چکی. پیغمبر کے ساتھ چکر مکمل ہو رہے ہیں. اب اس دوران پیغمبر نے پیدل طواف کیا کہ سواری پر, پیغمبر نے مردوں اور عورتوں کو ساتھ طواف کرنے کا حکم دیا کہ الگ کر دیا. اللہ کے رسول اس طواف کے دوران خانہ خدا کی کس کس دیوار کو بوسا دیا اور کس کس دیوار کو چھوڑ دیا, یہ ساری تفصیلات جو بعد ہمارے مراجع کرام کے مناسک حج کے اندر آ گئے. اب یہ تقریر سنیے گا اور جا کر اپنے مشتہد کی کتاب اٹھائیے گا, یہ ساری وہی مناسبت نظر آ رہی ہے. مگر طواف کے حوالے سے ابھی ایک آخری بات باقی بچ رہی ہے. اس بات کا مسئلہ, اس بات کو بیان کرنا, وہ بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کرنا, وہ یہ کہ دوران طواف پیغمبر مختلف دعائیں پڑھ رہے تھے, مگر جب خانہ کعبہ کے طواف ہر چکر کے آخری حصے پہ آتے تھے, سات چکر تو ہر چکر کے جب آخری حصے پہ آتے تھے تو باقی ساری دعائیں بند کر دیتے تھے اور وہی دعا پڑھتے تھے جو قرآن کریم میں بھی حج ہی کے حوالے سے لکھی گئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا وقنا عذاب النار. اور آج تک یہ مسئلہ مستحب بلکہ سنت موقعہ تک پہنچا ہوا کہ طواف کے ہر چکر کے لیے ہمارے یہاں بعض لوگوں نے ایک الگ الگ دعا لکھ دی. اس کے اپنے فائدے, اس کی وجہ سے یہ یاد رہتا ہے کہ ہم چوتھے چکر میں ہیں کہ پانچویں میں ہیں کہ چھٹے میں. مگر جو ابھی آپ نے جملہ سنا کہ اللہ کا رسول اپنے سات چکروں کے درمیان جہاں پر جو دعا پڑھ رہا ہو, جب آخری حصے پہ آتے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار, رب بنا آتنا فی دنیا کی دعا پڑھی جاتی, اور جب سات طواف کا آخری چکر لگایا جا رہا تھا, علماء کرام بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثال نماز سے دیتے, جو کہ نماز بچہ بچہ جانتا. جیسے مدینے سے نکلتے وقت پیغمبر نے احرام پہن کر لبیک کہا. تو جملہ یہی آتا ہے مجتہدین کی کتاب کہ لبیک کی حج کے لیے وہی اہمیت ہے جو تکبیرۃ الاحرام کی اہمیت نماز کے لیے. اسی طرح طواف کے ساتھ چکر, اس کو چکروں کو اس طرح سمجھیے جیسے نماز کی رکعتیں ہوتی. تو پیغمبر جب طواف کے آخری چکر میں پہنچے یعنی ساتویں, تو ایک بار خانہ کعبہ کی اس دیوار کے قریب رکے جہاں سے دیوار فاطمہ بنت اسد کے لیے دو مرتبہ شق ہوئی, جو پچھلے منگل کو ہمارا موضوع چل رہا تھا, جہاں سے یہ دیوار جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دو مرتبہ شق ہوئی. ایک مرتبہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لا رہی اور دوسری مرتبہ جب تین دن بعد وہ خانہ کعبہ سے باہر نکلی. اب پچھلے ہفتے میں نے مولا کی ولادت کے حوالے سے یہ جملہ اتنی بار پڑھا کہ اب میں یہ بھی بھول گیا کہ کہاں کہاں پڑھا اور کہاں کہاں نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ جملہ نہ آیا ہو, ہو سکتا ہے آ گیا ہو. اگر آ بھی گیا ہے تو تکرار صرف ایک جملے کہ بہت سارے صاحبان ایمان اس چیز کو نہیں جانتے کہ فاطمہ بنت اسد تین دن کے بعد جب خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو دروازے سے نہیں گئی. کم از کم ہمارے علماء عالم جیسے شیخ عباس قمی منتہی الامال روایت تحریر فرماتے ہیں کہ واپسی کا سفر بھی وہیں سے ہوا تھا جہاں سے خانہ کعبہ میں داخلہ ہوا. وہی ایک جگہ دیوار ایک بار نہیں دو بار شک ہوئی. اور اس مسئلے کو زیادہ واضح انداز میں سمجھانے کی خاطر میں کہتا ہوں, یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ کہا تو حالت یہ ہے خانہ کعبہ کہ آدم نے بنایا, ابراہیم نے بسایا, سینکڑوں سال گزر گئے, ایک بار بھی دیوار شک نہ ہو, اور اگر شک ہوئی تو اتنا کہ تین دن میں دو بار شک ہو گئی. وہ صرف اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے. تو فاطمہ بنت اسد کے لیے جہاں پہ دیوار شک ہوئی, اور زیادہ صحیح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ مولا کے لیے پیغمبر نے اپنے طواف کے آخری چکر وہاں پہ رکنے کے بعد ذرا سا اپنا رخ بدلا اور اپنے جسم کو اس جگہ دیوار کعبہ سے مس کیا اور ایک دعا مانگ, جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ مستجار کہلاتا. مستجار عربی میں مستجار کہتے ہیں پناہ گاہ, شیلٹر. مصیبت و پریشانی کے عالم میں آدمی جہاں جا کے پناہ لیتا, جیسے آج کل کے زمانے میں فضائی حملوں جب کسی ملک پر ایئر اٹیک ہو یا فضائی حملہ تو خندقیں کھودی جاتی ہیں تاکہ اس وقت وہاں جا کے پناہ لیں. عربی میں اس کا نام ہے مستجار. یہ لفظ قرآن کریم میں بھی سورہ توبہ میں بار بار آیا. تو پیغمبر وہاں جا کر اپنا بدن, بلکہ بدن بھی خاص لفظ ہے کہ اپنا شکم یعنی پیٹ, جسم کا یہ حصہ اس دیوار کعبہ سے مس کیا اور وہ دعا مانگی جس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا بندہ مجھے اپنی پناہ میں لے. تو دیوار کعبہ کے ہر حصے کا ایک نام ہے, کیونکہ میں تاریخ خانہ کعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ بھی میرا ایک موضوع, لیکن اس وقت تاریخ خانہ کعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبہ کے ہر کونے کا ایک نام ہے, خانہ کعبہ کی دیوار کے تھوڑے تھوڑے گیپ کے بعد نام ہے, جن میں سے آخری نے جو دروازے کے پیچھے والی دیوار اس کا نام ہے مستجار. لیکن دو چیزیں اس میں واضح ہیں, پیغمبر حجر اسود کو بوسا دی ہر چکر میں, لیکن یہ جو مستحب عمل ہے کہ اپنا جسم مس کیا یہ فقط طواف کے آخری چکر میں, سات چکروں میں سات مرتبہ نہیں آخری. اور اس میں ایک بات کا خیال کرنا کہ کوئی بھی ایسا مستحب عمل جو آپ کے واجب عمل کو غلط کر دے, جس کی وجہ سے واجب عمل باطل ہو جائے, وہ جائز نہیں. چنانچہ ایک اشارہ کر تو تفصیل بیان کرنا فائدہ نہیں, یہ مسائل حج اور مناسک حج کی تقریر نہیں, یہ خانہ کعبہ کی تاریخ نہیں, یہ ہے بنیادی طور پر سیرت رسول. مگر آپ نے خیال کیا ہوگا کہ سیرت رسول میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اگر ان کو سادہ طریقے سے پڑھ دیا جائے تو مجمع کے دھوکہ کھا جانے کا امکان ہوتا. اگر یہ پڑھ دیا جائے کہ پیغمبر کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں تھی, تو مجمع یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں بھی 11 بیویوں کا اختیار ہے اور ایک وقت میں, پھر شوہر رہے گا کہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن واضح کر دیا جاتا کہ یہ خاص پیغمبر کے لیے خصوصیت ہے. اسی طرح طواف کے دوران پیغمبر چکر لگاتے لگاتے ایک بار رکے، اپنا رخ پھیرا، خانہ کعبہ کی طرف آ. یہ مستحب آج ہمارے لیے بھی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ جس کا پیغمبر نے خیال رکھا کہ جہاں سے اپنے قدم موڑ کے واپس وہیں پہ آئے تاکہ کندھے کا مسئلہ غلط نہ ہو. اتنا کافی ہے، جو لوگ نہیں سمجھے ان کے لیے اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور جو لوگ سمجھ گئے تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے. پیغمبر کے طواف کے آخری چکر میں پیغمبر نے ایک بار اپنے آپ کو روکا، اپنا رخ پھیرا، خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف گئے، مستجار جگہ پر ایک دعا مانگی، واپس آئے جہاں سے رخ پھیرا تھا ٹھیک وہیں پہ آ کے وہاں سے اپنا آخری چکر پھر آگے بڑھائے. اور آج بھی یہ مستحب ہے اگر اسی احتیاط کا خیال رکھا جائے جو میں نے ابھی بیان کی. ساتواں چکر مکمل ہو گئے، اب اللہ کا رسول اپنی سواری کا رخ پھیر کے ادھر گیا کہ جہاں پہ آج مقام ابراہیم نامی پتھر لگا. جس طریقے سے خانہ کعبہ میں ایک پتھر حجر اسود کے نام سے مشہور ہے، اور باقاعدہ حجر اسود کی ایک تاریخ ہے. میرا موضوع بار بار میں یاد دلاتا ہوں، تاریخ ہے خانہ کعبہ نہیں، ورنہ بھی اس کے حجر اسود پہ آدھے گھنٹے کی بحث ہو جائے. یہ پتھر ہے کہ فرشتہ، یہ شروع سے ہی کالا ہے کہ پہلے سفید تھا اب کالا ہو گیا، یہ جنت سے بھیجا گیا کہ اسی دنیا میں کوہ ابو قبیس سے کاٹا گیا. پوری ایک تاریخ ہے، مگر سیرت رسول پوری ہو جائے پھر جیسا کہ ایک ارادہ کہ مقدس مقامات کے حوالے سے ایک ایک جزو تقریریں کی جائیں گی اس میں شاید یہ موضوع آ جائے. حجر اسود کی طرح کا ایک اور بہت ہی اہم پتھر خانہ خدا کے صحن میں موجود ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پتھر حجر اسود سے بھی زیادہ اہم، مگر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس پتھر کی ایسی خصوصیت اور اہمیت کہ حجر اسود کا پورے قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں. عالم اسلام میں ایک بچہ بھی ایسا نہ ملے گا جو حجر اسود کو نہ جانتا ہو، مگر جہاں تک قرآن کریم کی بات اس میں حجر اسود کا کہیں تذکرہ نہیں، مگر مقام ابراہیم دو مرتبہ قرآن کریم میں مقام ابراہیم کا تذکرہ آیا، ایک بار بھی نہیں دو بار. اور یہ پتھر کا نام ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان. ایک مرتبہ اسی آیت میں جسے میں نے پچھلی تقریر فضائل کے حوالے سے پڑھا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں، برکت والا، کائنات کا حادی، اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم. کہ ایک دفعہ تو اس حوالے سے مقام ابراہیم کا تذکرہ آیا، دوسری مرتبہ وہاں پہ مقام ابراہیم کا تذکرہ آیا کہ جس کی خاطر پیغمبر نے یہ آیت تلاوت کی. اب کیا سلسلہ بنا کلام کا کہ پیغمبر نے ساتواں چکر مکمل کیا. مسائل نہیں بیان کر رہا، ورنہ ایک جملہ ضرور کہتا کہ جہاں ساتواں چکر مکمل احتیاطاً دو چار قدم ابھی اور آگے بڑھیں، مگر نہیں، تقریر کی انداز اور طریقہ نہ بدل گیا. پیغمبر اب آئے مقام ابراہیم کی طرف. یہ ایک پتھر کا نام ہے جس سے حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان. پہلے یہ باقاعدہ چھوٹی سی مسجد کی شکل میں خانہ کعبہ کے صحن میں تھا. صحن کعبہ چھوٹی سی ایک مسجد بنی اور اس کے اندر یہ پتھر رکھا تھا، اور لوگوں کو نماز پڑھنے اس مسجد میں جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ بعض اوقات اتنی دھکم پیل ہوتی تھی کہ اموات واقع ہونے لگی. جو آج کل شیطانوں کے قریب کا ماحول ہے وہ بن گیا تھا. چنانچہ ایک تو صحن کھل گیا، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں یہ مسجد آ جاتی، رکاوٹ پڑ جاتی، لوگوں کو دائیں بائیں ہٹنا پڑتا تھا. مومنین کرام کے تو طواف بھی غلط ہو جاتے تھے، اس لیے کہ دائیں بائیں ہٹتے وقت کندھے کا خیال رکھنا لوگ بھول جاتے تھے. تو یہ مسجد چند سال پہلے اس لیے توڑ دی گئی تاکہ صحن کعبہ کھل جائے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی اتنا رش نہ ہو. اب کھلی جگہ ہے، آرام سے نماز پڑھ لی جاتی. یہ جو مسجد، اس کے اندر ایک صندوق کے اندر پتھر بند تھا، اب اسے شیشے کے شوکیس میں رکھ دیا گیا، ہر شخص دیکھ سکتا. پیغمبر طواف مکمل کرنے کے بعد، یعنی ساتواں چکر پورا کرنے کے بعد، ایک بار اپنی سواری کا رخ پھیرا اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں اور سواری سے اتر مقام ابراہیم کی جانب تشریف لا رہے ہیں, آیت پڑھ رہے, وہ آیت جس میں مقام ابراہیم کا دوسری مرتبہ تذکرہ ہوا, مگر دوسری مرتبہ حکم کے ذریعے سے. پہلا تذکرہ تھا مقام ابراہیم ہماری کھلی نشانی, مقام ابراہیم سے معجزے کے حوالے سے, معجزہ ہے کہ نہیں کہ سخت پہاڑی پتھر پر ایک انسان کے پیروں کے نشان اس طرح بنے کہ آج 4000 سال گزرنے کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں, جو ہمارے یہاں قدم گاہ کے حوالے سے معصومین کا ایک معجزہ مشہور دنیا کے مختلف علاقوں میں. تو مقام ابراہیم معجزہ پہلا تذکرہ اس لیے ہوا, لیکن اس کے بعد وہ آیت آئی, پیغمبر اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور مقام ابراہیم کے قریب جا رہے ہیں, آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. وَتَّصِفْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ قرآن کی آیت, یہ جو ابھی میں نے پڑھی آیت قرآنی, ترجمہ یہ کہ اور مقام ابراہیم پہ نماز پڑھا کرو. وَتَّصِفْ قرار دو مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ, مقام ابراہیم کو مُصَلًّى, جائے نماز جائے صلات. اس آیت کی پیغمبر نے تلاوت کی اور مقام ابراہیم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہے کہ 2 رکعت نماز شروع ہوئی, جس کا نام احکامات شریعت کے اندر نماز ثواب ہے. 2 رکعت نماز شکرانے کی نہیں, کوئی منت کی نہیں, خالی ایسے ہی نہیں, نماز ثواب. تو مقام ابراہیم کے بارے میں قرآن دوسری آیت حکم بن گیا کہ دیکھو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو, لیکن کون سی نماز؟ ہر حج اور عمرے کی. وہ پیغمبر نے شروع کی. اس پیغمبر کی نماز 2 رکعتیں تھیں. پہلی رکعت میں پیغمبر الحمد کے سورے کے بعد قل ھو اللہ کا سورہ پڑھا, اور دوسری رکعت میں پیغمبر الحمد کے سورے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھا. باقی بالکل وہی طریقہ کار ہے جو فجر کی نماز کا طریقہ کار. چنانچہ آج بھی آپ کو ہر مرجع کی کتاب میں یہ مسئلہ ملے گا کہ 2 رکعت نماز جو آپ کو یہاں پڑھنا فجر کی طرح سے پڑھی جاتی ہے, مگر بہتر یہ ہے کہ انہی سوروں کو پڑھا جائے جنہیں رسول نے پڑھا. ویسے اجازت ہے کہ آپ عام انا انزلنا اور قل ھو اللہ کے ذریعے بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں, بس اس میں اور فجر کی نماز جو ایک فرق ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز مردوں کو بآواز بلند پڑھنا, یہ والی نماز شروع سے ہی اختیار, چاہے جہرن پڑھیں یا اخفاتا. دیکھیے اتنا زیادہ مسائل کا بیان آ رہا کہ میں باوجود یہ ارادہ کرنے سے کہ تقریر کو تاریخ کی تقریر رکھنا ہے مسائل کی نہیں, پھر بھی یہ باتیں زبان پر آ ہی جاتی ہیں. پیغمبر جب یہ نماز پڑھی تو ایک عجیب مسئلہ اس کے حوالے سے سامنے آیا. میں مسائل گریز کرنا چاہتا ہوں, صحیح لفظ تو وہ تھا لیکن وہ توہین ہو جاتی, کہ میں مسائل سے جان چھڑا کے بھاگنا چاہتا ہوں, لیکن یہ لفظ توہین ہے اس لیے میں مسائل سے گریز کرنا چاہتا ہوں, پھر بھی آ جاتے ہیں. صرف ایک بات, پیغمبر نے یہ نماز پڑھی, اتنا بڑا مجمع پیغمبر کے ساتھ, مرد بھی ہیں عورتیں بھی, 1,20,000 سے زیادہ بڑا مجمع, مگر اتنا بڑا مجمع دیکھنے کے باوجود پیغمبر نے اس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھایا جو ہم کہیں 5 آدمی دیکھ رہے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, شرعی فائدہ. وہ کیا؟ 5 آدمی, 5ों کو نماز پڑھنا, ہم میں سے کوئی اہلیت رکھتا ہے نماز پڑھانے, تو ہم نے کہا کیا فائدہ سب الگ الگ فرادہ کا ثواب لے کے جائیں, جب بڑی آسانی کے ساتھ جماعت کا ثواب مل سکتا جو فرادہ سے تو کئی 100 گنا زیادہ, کئی 1,000 گنا زیادہ, پڑھ لیتے ہیں جماعت اگر کوئی صلاحیت رکھتا. پیغمبر کے پاس اس وقت اتنا بڑا مجمع ہے سہنے کا باب, اتنا بڑا مجمع, مگر چونکہ پیغمبر نماز ثواب فرادہ پڑھی جماعت نہیں پڑھتی, جبکہ ہر سبب جمع تھا جماعت قائم کرنے کا, مجمع بھی سب نماز پڑھنے والے سب کے لیے یہ نماز واجب, ثواب جب ہوتا تو ایک ساتھ ہی سب کا شروع ہوتا ہے, ایک ساتھ ختم ہوتا, کوئی گریز کی وجہ نہیں, مگر پھر بھی پیغمبر یہ وہ نماز ہے کہ جو فرادہ پڑھا. نعوذ باللہ من ذالک, کو جملہ میں نے کہا ہی نہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں, کہ کبھی مجمع بھی بہت بڑا ہو مگر کوئی نماز پڑھانے کا اہل موجود نہ ہو تب بھی مجمع کو ضائع کرنا پڑتا, یعنی فرادہ. یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں, اگر رسول نماز پڑھانے کے نعوذ باللہ اہل نہیں تو پھر کون آدمی دنیا میں نماز پڑھا سکتا. سارے کے سارے اسباب جمع, یہ آج تو جماعت ہونی ہی چاہیے. اب کتنا مزہ آئے گا خانہ کعبہ کے صحن میں رسول کے ساتھ حج کی نماز جماعت سے پڑھ کے, مگر پیغمبر نے یہ نماز نہیں پڑھا. ہاں اس کے علاوہ اور کسی واجب نماز کا وقت آ گیا تو وہ پڑھا دیں گے. سنا کہ ایک مسئلہ ہمارے علماء میں زیر بحث آیا کہ نماز نہ پڑھانے کیا کہیں یہ مسئلہ تو نہیں بنتا کہ نماز طواف جماعت میں ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ اکثر مراجع کا نظریہ یہ کہ نماز طواف جماعت کی شکل میں نہیں پڑھی جا سکتی, بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا بن جائے جس پر نماز جماعت واجب ہو جائے, ایک ایسا آدمی جو عربی الفاظ کو صحیح مخرج سے ادا نہ کر رہا ہو, تو اس پر واجب ہے کہ جب تک کہ سیکھے اتنے دنوں تک نماز جماعت پڑھے. اگر ایسا آدمی مکے پہنچ گئے تو اس کے لیے جماعت واجب, لیکن اس پیغمبر کے اس عمل کی وجہ سے علماء کرام اتنے شش و پنج میں کہ انہوں نے کہا احتیاط واجب یہ کہ وہ آدمی جس کے لیے جماعت واجب ہو گئی کیونکہ اس کے اپنے مخارج صحیح نہیں, سے سین سواد, جبکہ وہ صحیح کرنے کی صلاحیت بھی رکھ سکتا اس کے لیے جماعت واجب, کا احتیاط یہ ہے کہ ایسا آدمی جماعت کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھے اور فرادہ بھی پڑھے. پیغمبر کے اس عمل کی وجہ سے معصومین نے اگر جماعت نہ پڑھائی تو اس کے لیے تو ایک تعویل ہے کہ چونکہ اس زمانے کے ظالم حکمران ان کو موقع کہاں دیتے, پیغمبر نے کیوں جماعت نہ پڑھائی. لیکن اس سے زیادہ اس کو طول دینا کہ درس خارج کا عنوان تو بن سکتا سیرت رسول میں مناسب نہیں, بلکہ شاید اتنے جملے سیرت رسول کے لیے موضوع نہ دوں. پھر بھی اب تو زیادہ ہو, ان کو تو میں واپس لے نہیں سکتا ہوں, یہ تو کمان سے نکلا ہوا تیر ہے, تو اب تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. پیغمبر جہاں طواف کی نماز پڑھے, عمرہ کریں تب بھی اس کے طواف کی نماز واجب, حج کریں تب بھی اس کے طواف کی نماز واجب. پیغمبر نے نماز پڑھی لیکن فرادہ پڑھی. چنانچہ آج سب سے بہترین نماز طواف وہ ہے کہ فرادہ پڑھے چاہے جماعت کا موقع بھی مل رہا ہو, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اکثر علماء تو کہتے ہیں وہ صحیح بھی نہیں. پیغمبر اس کے بعد اب صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کی جانب جانے والے, مگر نماز پڑھنے کے بعد کیا پیغمبر ان پہاڑیوں کی جانب گئے یا بیچ میں رک گئے اور ایک اور مستحب کام پہ عمل کیا؟ برادران اہل سنت میں اس مسئلے میں اختلاف, ان کے آدھے علماء مانتے ہیں اور آدھے نہیں مانتے. ہمارے تمام علماء کا اتفاق وہ کیا ہے کہ پیغمبر نے طواف مکمل کیا, قرآن کے حکم کی وجہ سے آیت کی تلاوت بھی کی اور نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ باقی, دو پہاڑیوں میں سات مرتبہ دوڑنا, مگر نہیں, پیغمبر گئے ضرور لیکن پہلے رکے, ذرا سا اپنا رخ بدلا اور جہاں پہ زمزم کا کنواں تھا وہاں پہ پہنچے. آج زمزم کے کنویں اگر آج میں بیان کروں تو آج جو میں جملہ کہوں گا وہ جملہ ذرا سا پیغمبر کی اس حج سے الگ لگے گا. دیکھیے آج جب آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لیں اور اب جائیں پہاڑیوں کی جانب تو زمزم کے کنویں کا راستہ بیچ میں آتا, راستے ہی میں. چنانچہ آج والے آدمی کے لیے یہ جملہ سمجھنا مشکل ہے کہ پیغمبر نماز پڑھنے کے بعد پہلے صفا مروہ نہ گئے, ذرا سا ہٹے وہاں پہنچے جہاں زمزم کا کنواں, زمزم کا کنواں اصل ذرا سا راستے سے ہٹ کر جہاں آج ایک کالے رنگ کا دائرہ کھینچا, آج بھی صحن کے اندر اس کی نشانی موجود. اور غالباً زمزم کا کنواں تمام کے تمام زیارات میں واحد زیارت کہ جس کا نشان برقرار رکھا گیا, ایک کالا دائرہ اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں. تحریر آپ کو وہاں کہیں نہیں ملے گی فقط اس, مگر اس کا راستہ آج کل بہت لمبا بنا دیا گیا. پیغمبر ٹھیک وہاں پہ پہنچے جہاں زمزم کا کنواں, ایک بار رکے, زمزم کا پانی لیا. آپ کو یاد ہوگا اس سال حج کے بیان کی جو پہلی تقریر اس میں پیغمبر کی ایک تمنا اور ایک طلب بیان کی گئی کہ جب کبھی کوئی آدمی مکے سے آتا اور اللہ کے رسول مدینے میں تھے اور مکہ آ نہیں سکتے تو کہتے تھے کہ بھائی زمزم کا تحفہ لے کر. اب تو پیغمبر خود اپنے حج کو انجام دے رہے ہیں, مگر نماز پڑھنے کے بعد اور صفا اور مروہ پر جانے سے پہلے بیچ میں رکے, زمزم کا پانی لیا اور اسے نوش فرمائے. چنانچہ ہمارے تمام علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی نماز اور صحیح کے درمیان پینا مستحب. اب تو ایسے اچھے انتظامات کہ آپ اگر مکے میں 45 دن حج میں رہیں اور رمضان کے عمرے میں, تو اتنا زمزم آپ کو پینے کو ملے گا. خالی حرم میں نہیں, آپ کے گھر کے اندر بھی زمزم کا پانی پہنچایا جائے گا. اور اگر آپ چاہیں تو باقان پورے 45 دن پینے کا پانی خالی زمزم کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ حرم میں ملتا تھا اور خریدنا پڑتا تھا, پھر ہوا کہ نہیں خریدنے کا مسئلہ ختم, زمزم کے پانی کے کا خرچہ پہلے ہی آپ سے حج کی درخواست کے موقع پہ کاٹ لیا جاتا, مگر پھر بھی زمزم حرم میں. اب تو یہ ہے کہ جس گھر میں بھی آپ رہیں گے دوران حج وہاں زمزم پہنچایا جائے گا. تو اتنی کثرت کے ساتھ زمزم کہ شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو زمزم سے اپنے آپ کو محروم کرے. بیچ میں ایک مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ وہی جھگڑے والا تھا کہ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ مکہ پہنچ کے بیمار ہو جاتے ہیں, چنانچہ اب ان سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا, حرم میں سارا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا. اب اس کا یہ شکایت بھی دور کر دی گئی, دو قسم کے کولر رکھے, رنگ بھی الگ ہے, تحریر بھی لکھی, یہ ٹھنڈا پانی یہ غیر ٹھنڈا پانی. خیر مگر یہ جتنا بھی زمزم 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 اتنا ہو گئے, مستحب جو ہے زمزم وہ نماز کے بعد اور صحیح سے پہلے. اتنا زیادہ ہم لوگ زمزم پیتے ہیں وہاں پر, لیکن بعض اوقات ایسے واقعات سننے میں آ جاتے ہیں کہ آدمی خاص طور پر عمرہ کرنے والا پورے 10 دن مکہ میں رہا, زمزم ہی پیا, مگر ٹھیک وہ والا زمزم نہیں پیا جو اسلام میں مستحب. اس لیے کہ عمرے میں رش اتنا کم ہوتا اور ہر آدمی اپنے گھر سے کھا پی کے نہا دھو کے تیار ہو کے آتا, کہ عمرہ جو ہے نا وہ, اب یہ لفظ تقریر کے لیے مناسب نہیں, عمرہ فٹافٹ ہوتا, جلدی 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 چنا. وہاں ایسے کتنے لوگ مجھے ملے کہ جن پتا چلا کہ باقی 45 دن یا 15 دن زمزم پیتے رہے, اور جو خاص سنت رسول وہ والا زمزم چھوڑ دیا. اس لیے میں ذرا اتنی تفصیل میں چلا گیا, اور وہ تفصیل یہ کہ باقی چاہے آپ زمزم پیئیں کہ نہ پئیں, لیکن کیوں نہ پئیں, کیا وجہ ہے نہ پینے, یہ والا زمزم خاص مستحب, چاہے آپ کو پیاس لگ رہی ہو کہ نہ لگ رہی ہو. یہ جملہ زیادہ اہم, پانی عموماً پیا جاتا ہے جب پیاس لگے, مگر یہ والا پانی وہ ہے کہ پیاس لگے کہ نہ لگے, یہ چونکہ عمرے اور حج کے اپنے مستحبات میں شامل ہو گئے. اچھا خیر, مسئلہ زمزم کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات پھیل جاتی ہے, کیونکہ زمزم زمزم اس کا مطلب ہی یہ, اتنی کثرت سے پانی نکلا کہ جناب حاجرہ بے اختیار چیخ اٹھی, زم زم رک جا رک جا. سوریانی زبان میں زمزم کہتے ہی رکنے کو, چنانچہ جہاں زمزم کی بات آئے گی پہلے بیان لمبا ہو جائے گا, پھر اپنے آپ سے کہنا پڑے گا کہ زم زم ذرا ٹھہریے ذرا ٹھہریے, آپ لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہیں. تو خیر یہ میں نے اس لیے کہا کہ بغیر کسی وجہ سے ایک بڑا اچھا اور اہم مستحب لوگ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے. کون لوگ؟ یا تو ایسا ہو جو عہد کر کے جائے کہ زمزم نہیں پینا, ہر وقت پیو, اور جو خاص پینے کا وقت اسی وقت چھوڑ دو. وہ خاص پینے کا وقت کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی, اب آپ کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 7 چکر لگانے جانا, جن پہاڑیوں کا نام ہے صفا اور مروہ, اس کے درمیان ٹھہرو اور زمزم پیو. اس لیے کہ پیغمبر اس انداز سے سارے قافلے کو روک کر زمزم پلوایا کہ جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ خصوصی مستحب. مگر خالی زمزم نہ پیو, وہ ہے اپنی جگہ ایک مستحب. دوسرا مستحب یہ کہ زمزم اللہ کی ایک نشانی ہے کہ مانگنے والے نے خلوص دل کے ساتھ مانگا تھا تو ہم نے اس کو اتنا دیا. ایسے مواقع ہمیشہ ہمارے لیے ایک موقع بناتے ہیں کہ تم بھی مانگو تم بھی مانگو. چنانچہ معصومین کے حرم پہ جا کے ہم مانگتے ہیں, سال میں اہم تاریخیں آتی ہیں تو ہم مانگتے ہیں, خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں, سارے زمزم کو بھی دیکھ کے مانگو, یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. اور اس کے اندر کتنے پیغام چھپے ہیں, بہت سارے, میرا موضوع زمزم نہیں, لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا, کیونکہ یہ تو جملہ رجب شعبان رمضان تینوں سے اس کا تعلق, اور جو حج پہ جا رہے ہیں تو شوال بھی قضا سے لے, اور وہ یہ کہ کبھی بھی دعا میں مایوس نہ ہو. عمل ام داؤد بھی کر لیا, اور فرض کرو کہ فوری فائدہ نہ ہے, کبھی مایوس نہ ہو. یقیناً ہر دعا کرنے والے اللہ تھوڑی دیر آزماتا ہو. اگر اسماعیل کو بچانا تو پہلے ہی منٹ پانی دے دیتا, نہیں, حاجرہ کو 7 مرتبہ دوڑوایا بھی, فقط اس لیے پیغام ہے کہ ہر دعا قبول ہو, چاہے وہ ایسی ہی اہم دعا کیوں نہ ہو جس کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں. ہر دعا ایسی دعا جو رد ہی نہیں ہو سکتی, حاجرہ جیسی ماں اسماعیل جیسے بچے کی پیاس کے لیے پانی مانگے, کیا رد ہو؟ نہیں. مگر ایک پیغام مل رہا, ایک آزمائش ضرور ہوگی, حوصلہ تو پس نہیں ہوا,
نا امیدی تو پیدا نہیں ہوئی، دعا کرتے کرتے تھک تو نہیں جا رہے؟ سات مرتبہ کیوں کروایا؟ یا پہلی مرتبہ ہی وہی اللہ پانی دینے کا قادر نہیں تھا؟
ہاں،
مگر دعا کرنے والے کو بھی آزمانا، یہ دعا بھی آخر کس ارادے سے کر رہا؟ دیکھیں پوری ایک مجلس ہے یہ جملہ، مگر یہ صحیح بات، اب یہ مہینے دعاؤں کے مہینے، رجب، شعبان، رمضان، حج دعاؤں کے مہینے، اور اس میں لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، مثلا جیسا میں نے کہا نا کہ عمل ہے امید داؤد مشکل ترین اعمال میں سے ایک، تین دن تو روزے رکھنا، تیسرے دن کتنے قرآن کے سورے پڑھنا، پھر بھی نتیجہ نہ نکلا، مایوسی آ جائے گی نا، بس یہی آزمانا، اور اسی لیے پیغام دینا مایوس نہ ہو. اور دوسرا پیغام یہ ملا وہ کیا کہ صحیح طریقے سے اگر دعا مانگو تو اتنا دے گا اللہ، اتنا دے گا اللہ، اتنا دے گا کہ تم نے اتنا مانگا بھی نہیں بلکہ اتنا دے گا کہ تم اس کو دیکھ کے گھبرا جاؤ گے. یہ کیا نعوذ باللہ مصیبت آ گئی. زمزم ایک بچے کی جان بچانے کے لیے ایک آدھا گلاس پانی ماں نے مانگا تھا، لیکن اتنے خلوص کے ساتھ مانگا تھا، یہ پروردگار نے اتنا دیا کہ 4000 سال سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک سب کی پیاس اس سے گزر رہی. مانگا تھا خالی آدھا دلا، مگر جس سے مانگا تھا وہ دینے والا ہے، اور ایسا دینے والا کہ اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. تو دیکھیے دعا کے حوالے سے دوسرا پیغام، صحیح طریقے سے مانگو، ذرا صبر سے کام لو، ذرا آگرہ کی طرح سے ایک آزمائش کا سامنا کرو، پھر دیکھو کتنا ملتا. اتنا ملے گا کہ تم نے مانگا اپنے بیٹے کے لیے، تمہارے سارے خاندان کو ملے گا، تمہاری اولاد کو ملے گا، قیامت تک کی نسلوں کو ملے گا، ان کی برکت سے سارے صاحبان ایمان کو ملے گا. خیر یہ زمزم، اسی لیے پیغمبر نے ایک نہیں دو مستحب بنا دیا. رکو، پہلا مستحب یہ پانی پیو، اور دوسرا مستحب پانی دیکھتے ہی یاد کر لو کہ یہ کون سا پانی، اور اس کے پیچھے پس منظر کیا. چنانچہ پیغمبر نے رک ایک دعا پڑھی، اور آج تک یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، چاہے زمزم آپ وہاں پیئے، چاہے زمزم آپ اپنے گھر میں پیئے. لوگ زمزم لے کے بھی آتے ہیں، لوگ زمزم تقسیم بھی کرتے ہیں. ایک دعا، دعا کے پہلے جملے میں اختلاف. بعض علماء نے کہا کہ پہلا جملہ ہے اسالوکا، اللہم انی اسالوکا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. اور بعض نے کہا پہلا دعا ہے اجعل، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. ہمارے مراجع کرام، یہ دوسرا ہی جملہ نقل کیا، دونوں کا ترجمہ کیا؟ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا. بعض لوگ ایسا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ بغیر فائدے کے اس معاشرے کو نقصان پہنچا دے.
ایک ایک جملہ آج ایک ایک مجلس بن رہا، اور چونکہ میں مجلسی آدمی بھی ہوں اس لیے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہاں سے وانا چلا جائے. رزق واسعہ، اور خدا وندہ رزق دے اور واسعے رزق دے. وہ شفا ان من کل داء وسقم، اور ہر بیماری اور عیب سے مجھے شفا دے. اور جو دوسری دعا جس میں صرف ایک لفظ بدلا، اس کا ترجمہ یہ، اور یہ تمام مراجع نے یہ والا جملہ لکھا ہے، پہلا نہیں لکھا. اس دوسرے ترجمے زمزم کا تعلق ان تین نعمتوں سے کیا گیا. اے خدا اس زمزم کو میرے لیے قرار دے، علم نافع کا ذریعہ، رزق واسع کا ذریعہ، ہر عیب اور بیماری سے بچنے کی شفا اس زمزم کو قرار دے. اور یہی جملہ کہ جس میں خاص زمزم کا نام لے کر اسے ذریعہ قرار دیا گیا، تاکہ وسیلے کا مفہوم اور واضح ہوتا جائے. خدا علم نافع دے مگر وسیلہ وہاں بھی ضروری ہو، رشتے واسطے دے وسیلہ وہاں بھی ضروری ہے. خیر بات ذرا لمبی ہوگی. پیغمبر ایک بار یہ دعا پڑھی، اور پھر زمزم پیا، اور پھر صفا پہاڑی کی جانب چلی. ہمارے تمام علماء متفق کہ پیغمبر نے درمیان میں رک کر زمزم پیا، اور پھر صحیح کے لیے گئے. برادران اہل سنت میں زیادہ علماء ہمارے ساتھ، یہ فقہی اختلاف، کوئی نظریے کا یا عقیدے کا یا دشمنی کا اختلاف نہیں، لیکن ان کے آدھے علماء کا کہنا کہ پیغمبر کی یہ سنت ثابت نہیں. بہرحال ہمارے یہاں ثابت، پیغمبر ایک مستحب انجام دیا، اب اپنے عمرے کو مکمل کرنا. چنانچہ حجرِ اسود کی طرف پیٹھ کر کے اگر آپ آگے بڑھیں، نہ کسی دن تو کہیں دائیں بائیں نہ مڑے، خود ہی آپ صفا پہاڑی پر پہنچ جائیں. آج یہ پہاڑ خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو عمارت ہے، پہلے ایسا نہیں، صفا پہاڑی جانے کے لیے پہلے مسجد سے باہر نکلنا پڑتا تھا، چھوٹا سا میدان طے کرنا پڑتا تھا، تب ایک پہاڑی سامنے آتی تھی. یہ ایک نہیں دو پہاڑیاں، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ. مکے کے باہر سے جب کبھی مکے میں آؤ احرام پہنو، اس کے بغیر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاؤ،
دو رکعت نماز پڑھو. مستحب یہ ہے کہ زمزم پیو اور پھر اس پہاڑی کی جانب جاؤ. لیکن مسلمانوں کے سب سے زیادہ اعمال عمرہ اور حج مشکل اور ناگوار یہ عمل بن رہا تھا, صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا. کیوں؟ آج ہمارے لیے یہ سارے عمرے میں کم از کم, حج نہیں عمرے, مشکل ترین یہی عمل. مگر ہمیں یہ مشکل لگتا ہے اس کی زحمت کی وجہ سے. 2.25 میل کا سفر طے کرنا پڑتا, بلکہ 2 ہی میل سمجھ لیجیے, کیونکہ صفا اور مروہ کے درمیان 2 فرلانگ کا فاصلہ ہے. 7 چکر لگاتے 14 فرلانگ ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ عموماً پھر واپس خانہ کعبہ ہی کی طرف آنا پڑتا ہے طواف النساء کے لیے, تو 8واں چکر خود بخود لگ جاتا واپسی کے لیے. پورے 16 فرلانگ یعنی 2 میل. آج لوگ فاصلے کی وجہ سے گھبراتے ہیں. پہلے یہ مسئلہ نہیں, پہلا مسئلہ کچھ اور. مسلمانوں کے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا انتہائی ناگوار عمل, دل نہیں قبول کر رہا. ہم کیوں دوڑ رہے ہیں دو پہاڑیوں؟ کیوں بھائی؟ پہاڑیوں کی تاریخ تو اتنی اہم کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے دوڑ, کہ جب جناب حاضرہ اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ رہی تو پانی کی تلاش میں دوڑ. نہیں, یہ تو آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں, لیکن جو اس زمانے کے مسلمان, انہوں نے اپنی آنکھوں ان پہاڑیوں پر ایک ایسا منظر دیکھا تھا کہ جس کی وجہ ان پہاڑیوں کے خلاف دل میں کراہیت اور نفرت بیٹھ گئی. اگر اس حج وہ چیز پیغمبر ہٹوا چکے, اگر باہر سالہ سال تک جب وہ چیز دیکھی بھی ہے تو دل میں کراہیت ہو, وہ کیا؟ اور دیکھیے, یہ اتنا بڑا مسلمانوں کا مسئلہ تھا, یعنی ایک دو مسلمان نہیں, پیغمبر کے لشکر کی اکثریت کی کراہیت صفا مروہ کسی کو پسند نہیں آ رہا. یہ خاص صفا مروہ کے لیے خدا کو قرآن میں الگ سے آیت نازل کرنا پڑتا. طواف کعبہ کے لیے انداز کی آیت نہیں, احرام کے لیے انداز کی آیت نہیں. ان صفا والمروہ کا من شعائر اللہ. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ پہاڑیوں کو معمولی پہاڑی نہ سمجھنا.
پاک پرستی ہوتی ہے. لیکن یہی مسئلہ ہے کہ اگر صحیح جگہ پر کبھی غلط آدمی قابض ہو جائے تو ان کا قبضہ ختم کرنے کے بعد کیا وہی پرانی نفرت رہنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. اب اس کی مثالیں بہت بن سکتی ہیں. لے کے دودھ کا جلا شاید بھی پھوٹ پھوٹ کے پیتا. آج کی تقریر میں میں نے بلا وجہ بعض مسائل اتنے طولانی کر دیے کہ میں مختصر کر رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ جیسے ہی صفا مروہ کو مسلمان دیکھتے ہیں نفرت آ جاتی ہے. پیغمبر فتح مکہ پر یا اس سے ایک سال پہلے صفا مروہ سے بتوں کو اٹھا کے پھینکوا دیا گیا. بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بتوں کو پھینکوا دیا. اب جو حج کرنے آ رہے ہیں بت نہیں. مگر اتنا یاد ہے نا مسلمانوں کو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سالوں تک بتوں کا قبضہ رہا اور ہر چکر میں لوگ اپنا جسم بتوں سے مست کرتے. ہمیں نہیں جانا. پیغمبر نے زمزم کا پانی پیا, پھر اپنی سواری کا رخ پھیرا صفا پہاڑی کی جانب. صفا پہاڑی حجر اسود کے سامنے ہے اور تقریباً اس زمانے میں یہ 45 فٹ اونچی. مروہ پہاڑی اس سے چھوٹی ہے, وہ اس زمانے میں 24 فٹ اونچی. اس زمانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حالیہ سالوں میں عمرہ اور حج کر کے آئے انہیں پتا ہے کہ اب تو پہاڑی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں یہ پہاڑی تھی اور صحیح کرنے والے پہاڑی کی چوٹی پر جاتے تھے. پیغمبر نے جب اپنا رخ ان پہاڑیوں کی جانب کیا, ایک بار مسلمانوں کے چہرے پہ ناگواری اور دلوں کے اندر کراہیت پیدا ہونے لگی. چنانچہ جیسے نماز سے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کی, اس وقت پھر پیغمبر قرآن کی یہی آیت آواز بلند تلاوت کی. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ دونوں پہاڑیاں ان سے نفرت نہ کرو, برات نہ کرو. اگر اس سے بتلا کے رکھے گئے تو اس کا کیا قصور؟ یہ اللہ کی نشانیاں. فلا جناح من اجل بیت ومن اجل بیت اوے ثمرا, حاضر ہو کے عمرہ کرنے والا فلا جناح ان یتطوف بهما, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اس کے درمیان ثواب کرو. چنانچہ اس آیت کی تلاوت کر کے اللہ کے رسول سارے قافلے کا رخ صفا پہاڑی کی جانب پھیرا. اس پہاڑی پر پیغمبر تشریف لے گئے, ایک بار پورا مڑے اور حجر اسود کی جانب رخ کیا. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس پہاڑی پہ جانے کے لیے آپ کو حجر اسود کی طرف فیس کرنا. وہاں پہنچے, پہاڑی کو چڑھ, پورا اپنے آپ کو موڑ, حجر اسود کو دیکھا اور وہاں کی وہ دعائیں شروع کر دی. آج جو لوگ عمرہ یاد کرتے انہیں پتا کہ سب سے زیادہ دعائیں صفا پہاڑی پہ پڑھی جاتی. نہ احرام پہنتے وقت کی اتنی لمبی دعائیں, نہ طواف کی ایسی دعا ہے, نہ زمزم کی ایسی دعا ہے, نہ نماز کی ایسی دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام راوی اس بات سے متفق ہیں کہ پیغمبر اتنی دیر تک صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعائیں پڑھتے رہے. جتنی دیر میں ایک آدمی معتدل رفتار سے نہ تیز نہ آہستہ سورہ بقرہ پڑھ سکتا. سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے لمبا سورہ, تقریباً 2.25 پارے. اتنی دیر پیغمبر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے دعا پڑھتے رہے اور آج بھی, بلکہ قیامت تک کے لیے مستحب کہ صفا پہاڑی پر زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھو. یہ مال میں برکت کے لیے اہم ترین اور مجرب ترین عمل. دیکھیے زیارت گاہیں تو آپ کو بتائی جاتی ہیں, عام طور پر اس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے. مگر صفا پہاڑی کی خاص بات یہ کہ یہ جملہ امام کا حدیث میں آ گیا, حج عمرہ نہیں ویسے ہی صفا پہاڑی میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھنا مال میں برکت کے لیے. غالباً اس سے زیادہ مفید اور مجرب کوئی عمل نہیں. مگر پھر میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ میں صفا پہاڑی یا شاعر خدا کی تاریخ نہیں پڑھ رہا, پیغمبر کا حج پڑھ رہا ہوں. پیغمبر کتنی دیر کا کس پہاڑی پہ کھڑے رہے اور مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے. مگر سب سے زیادہ پیغمبر جو دعائیں پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت, اور دوسری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحزاب وحدہ. بس اتنی. یہ دو دعا اس تکرار کے ساتھ پیغمبر نے پڑھی, یہ کہا یہ گیا کہ بساؤ 50 50 دفعہ. ترجمہ یہ دوسری دعا جو خدا کے علاوہ کوئی اس کا شریک ہے اس کائنات میں. لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا. انجز وعدہ, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. دیر و سویر ہو سکتی ہے, وعدہ پورا کیا. 23 سال ہوئے اسلام کو آئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ آج ہر طرف اسلام کا نام پھیل رہا. جو ہم لوگوں کی فطرت میں جلد بازی ہے, اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں. نصر عبدہ, اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہضم الاحزاب وحدہ, اب سارے کے سارے احزاب, سارے کے سارے گروپ, ساری کی ساری کفر کی طاقتیں بھاگ گئے, فرار اختیار کر گئی. فقط و فقط پروردگار کی مدد کی وجہ سے. پیغمبر جیسے سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کے برابر وقت صفا پہ پورا کیا اور مروہ پہاڑ کی جانب چلی. اب ہم میں سے اتنی ہمت نہیں ہوتی, مگر شاید کوئی مرد مومن نکل آئے, اس لیے پیغمبر کا حج پڑھ رہا ہوں. مروہ پہاڑی پہ رسول پہنچے, وہاں بھی اتنی دیر ٹھہر کے دعائیں پڑھی جتنی دیر صفا پہاڑی پہ ٹھہرے. یہ ایک چکر ہو گئے, واپس صفا پہاڑی پر آئے, یہ دوسری مرتبہ پہنچے اور پھر یہ دعائیں پڑھی. گویا پیغمبر نے 7 چکر لگے اور ہر مرتبہ اتنی دیر صفا اور مروہ پہاڑی پہ کھڑے رہتے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے. 7 سورہ بقرہ اس صحیح میں پیغمبر نے پڑھے. ہم کچھ نہیں پڑھتے, پھر بھی ہمیں پورے اعمال عمر صحیح مشکل ترین عمل لگتا. مروہ پہاڑی میں پیغمبر کی یہ عبادت مکمل, 7 چکر پورے ہو گئے. 7 چکر تقریباً تقریباً سارا عالم اسلام یہی طریقہ کار بتاتا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. صرف حنفی علماء میں سے ایک اور بعض شافعی علماء نے اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ 7 چکر کا مقصد ہے آنا اور جانا ملا کے 1 چکر, تو وہ 14 چکر لگاتے ہیں. باقی تمام مسلمان ہمارے مراجع کرام کو شامل کر, وہ کہتے ہیں صفا سے مروہ 1 چکر, واپس آنا 2 چکر. اتنا زیادہ چکروں کا بیان بھجنے کو جس چکر میں ڈال رہا اس کی وجہ سے میں بات کو مختصر کرتا ہوں. لیکن یہ 7 چکر پیغمبر نے سواری پہ لگائے کہ پیدل, یہ اختلافی مسئلہ آج تک چلا رہا. ایک روایت میں ایک انداز ہے, دوسری روایت میں دوسرا انداز. اس وقت اس کی بحث کا وقت نہیں, البتہ اس بحث کے خلاصے کا وقت ہے. اور خلاصہ یہ کہ آج بھی یہ فتویٰ ہمارے پاس ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی بھی پیدل بھی کی جا سکتی ہے اور بغیر مجبوری, نہ بیمار, نہ اپاہج, نہ کوئی حاملہ عورت کا مسئلہ, نہ کمزوری, نہ بڑھاپا, پھر بھی چاہے تو آدمی سواری پہ بیٹھ کے بھی یہ صحیح کر سکتا. تو خانہ کعبہ کا طواف بھی اور صفا مروہ کی صحیح, حتیٰ کٹا صحت مند طاقتور آدمی اجازت کہ یہ دونوں عمل بغیر کسی مجبوری کے بھی سواری پہ کیے جا سکتے. البتہ طواف یقیناً کم اور زیادہ ہوگا. مگر یہ اگلا جملہ, یہ تو آج کی تقریر سے کوئی ربط نہیں رکھتا, احتیاطاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال سیرت رسول کے سلسلے میں چند مسائل آتے تھے. یہ مسئلہ میں جان بوجھ کے بیان کر رہا ہوں, لیکن ایک مسئلہ یاد رکھے کہ آج تک مجمع کی کثرت کی وجہ سے صفا اور مروہ کی صحیح کا جو علاقہ ہے اسے 2 منزلہ کر دیا گیا. آدھے لوگ نیچے سے صحیح کریں, آدھے لوگ اوپر. ہمارے علماء اعلام کا فی الحال یہ فتویٰ کہ صحیح صرف نیچے سے ہو سکتی ہے, اوپر سے نہیں. فی الحال ہو سکتا ہے کہ کبھی اجتہاد ہو گئی الگ بات, لیکن یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت کیا, وہ یہ کہ کبھی کبھی حج کی اپنی جو تاریخیں ہوتی اس میں اتنا مجمع ہو جاتا اور رمضان کی آخری تاریخوں میں اتنا مجمع ہو جاتا کہ سواری کو نیچے کے حصے سے بالکل بند کر دیتے, سواری ہر صورت میں اوپر کے حصے سے. بیمار, اپاہج, لنگڑا, معذور, جسے لامحالہ سواری میں صحیح کرنا, کچھ تاریخیں ایسی آتی. اس سال بھی امکان ہو رہا ہے, کیونکہ امکان ہے کہ اس سال کا حج جمعے کو پڑے. جمعے کے حج میں ہمیشہ مجمع بڑھ جاتا. تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کا کہ جو لوگ مجبوری کی وجہ سے سواری لیتے ہیں ان کو بھی اوپر سے صحیح کرنے کی اجازت نہیں. صحت مند آدمی کے لیے تو مسئلہ واضح ہے کہ تمہیں ایک اجازت تھی, تم صحت مند ہو, پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کے صحیح کر سکتے, گاڑی یعنی وہیل چیئر. مگر جب نیچے سے گاڑی بند کر دی جائے تو تمہیں تو بہرحال پیروں سے صحیح کرنا پڑے گا, جو پیروں سے صحیح کر ہی نہیں سکتا. ایک مسئلہ ہے جس سے کم لوگ توجہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں علماء آ رہا کہ اگر یہ انتظار کر سکتا کہ مجمع پھٹے جائے, اس کی حج کی واپسی کی پرواز ہے 10 دن بعد, اس میں تو یقیناً مجمع اتنا کم ہو جائے گا کہ دوبارہ گاڑیوں کو نیچے سے چلانے کی اجازت مل جائے گی, تو انتظار کرنا واجب. اور اگر انتظار ممکن نہیں, حج کے دوسرے دن ہی فلائٹ ہے واپسی, اور ایک دو دن میں تو مجمع کم نہیں ہوتا, تو کہا کہ پھر احتیاط واجب ہے کہ اوپر کے حصے سے گاڑی میں صحیح کرے اور کسی کو اپنا نائب بنائے جو اس کی طرف سے نیچے پیروں پیروں صحیح کرے. یہ ایک مسئلہ میں نے خاص طور پہ بیان کیا ہے اس کے پیش آنے کی وجہ سے. رمضان کے آخری 10 دن, اب پاکستان میں بہت رواج ہو گیا ہے رمضان کے عمرے کا, وہاں بھی یہ مسئلہ پیش آتا اور حج کے 3 دن. لیکن واپس آئیے اصل مسئلے, پیغمبر نے صحیح کیسے کی اس میں اختلاف, اس اختلاف کا تعلق فقط تاریخ سے. مسئلہ پھر بھی یہی کہ پیغمبر نے پیدل صحیح کی ہو یا سواری, بغیر کسی مجبوری حد سے کٹے آدمی کو بھی اجازت ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کر نچلے حصے سے صحیح کر سکتا ہے. پیغمبر 7 چکر لگا رہے ہیں کہ ایک بار پھر پیغمبر کی نگاہ اسی واقعے پہ پڑ گئی جسے پیغمبر نے اپنے ابھی تک کے مختصر سے عمرے تیسری مرتبہ دیکھا. مگر جو بات نہیں ہے اس لیے بار بار دوہرا رہے ہیں. تیسری بار دیکھا, وہ کیا دیکھا پیغمبر؟ دو پہاڑیاں, ایک صفا جو خانہ کعبہ کے قریب, ایک اس سے 2 فرلانگ دور مروہ. اب یہ جو ہم 2 فرلانگ چلتے ہیں اس کے درمیان چھوٹا سا ایک علاقہ آتا, جہاں پہنچتے حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے ہر ایک دوڑنے لگتا جس کے لیے آج تک ہرے رنگ کے سکون اور ہری رنگ کی ٹیوب لائٹ لگائی گئی. وہ جو بیچ کا علاقہ ہے ہلا ہرا جسے کہتے ہیں, میلین افضر ہیں, 2 سبز ستون, پہلے سبز ستون ہے اس کے بعد ایک اور ہے 50-10 آگے, اس کے بیچ میں لوگ دوڑتے ہیں جس کا نام ہے ہر والا. اگر کہ دوڑنا بھی غلط اس لیے کہ جو رفتار بتائی گئی ہے وہ جیسے اونٹ جاتا, اونٹ کس طرح دوڑتا, اونٹ اس طرح نہیں دوڑتا جیسے بعض لوگ میدان جنگ سے دوڑے, ایسا نہیں, اونٹ اچھک اچھک کے جاتا ہے, اچھل اچھل, وہ خاص انداز جس کا نام ہے ہر والا. تو اب جب صفا مروا کے درمیان 7 مرتبہ ہم چلتے ہیں تو باقی تو عام رفتار سے چلتے, جب اس علاقے میں پہنچے جہاں پہنچتے ہی سب کچھ ہرا ہرا نظر آتا, یہ جملے کا مزہ وہی بدلے جو وہاں ہو کے آئے. ایسا اس کو بنایا گیا بھائی صفا مروا کے درمیان کا راستہ, جو وہاں پہنچے سب ہرا ہرا لگنے لگے اور چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے جتنا مجمع ہے سب دوڑنے لگے. میں پھر عرض کروں جس طرح سے یہ مجمع دوڑتا وہ حکم اسلام میں نہیں ہے, بلکہ تھوڑا رک کر جسم کو تھوڑا سا اچھال اچھال اونٹ کی رفتار سے آگے بڑھنا. لیکن خیر یہ برادران اہل سنت کے ہاں یا واجب ہے یا تقریباً واجب ہے, ہمارے یہاں یہ واجب تو ختم نہیں ہے سنت, اور وہ بھی بیمار مریض دل کے قلب کے مریض ان کے لیے نہیں. لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہوتی وہ یہ کہ جب سارا مجمع اس طرح دوڑتا تو عورتوں کو بھی جوش آتا اور وہ بھی مردوں کی طرح سے دوڑنا شروع کر دیتی. پیغمبر اب تک 2 مرتبہ یہ دیکھ کر کے مومنات صحابیات پیغمبر کے قافلے میں حج کرنے والی ہیں, بعض اوقات مجمع کے جوش کی وجہ سے خود بھی جوش میں بیٹھ جاتی ہیں, 2 مرتبہ عورتوں کو روک چکے ہیں کہ بھائی وہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے وہ تمہارے لیے نہیں. جن میں سے سلویہ بآواز بلند پڑھنا اور ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مجمع میں گھسے چلے جائیں, اور دونوں مرتبہ پیغمبر نے یہ بتا دیا تھا کہ صفا اور مروہ میں بھی احتیاط کرنا. لیکن آدمی کہاں یاد رکھ پاتا ہے باتیں, خاص طور پر جب جلدی جلدی سارے واجبات ہو رہے ہیں. جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے دوڑنا چلنا شروع کیا صفا مروہ, ہر علاقے میں پہنچ کے دوڑنے لگے تو سارے مرد دوڑ رہے ہیں عورتیں بھی دوڑنے لگی, پیغمبر نے پھر اعلان کروایا لا ہر والا کا للنساء, عورتوں کے لیے یہ ہر والا یعنی دوڑنا نہیں ہے, رک جاؤ. مسئلہ قیامت تک کا, شیعہ اور سنی سب اس کو مانتے مگر آج بھی آپ جاتے ہیں کتنی سب خواتین ایسی ہیں جو اس حکم پہ عمل کرتی,
اور عجیب بات جو میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں کا مزاج بن گیا, دیکھیے کوئی گناہ ہم کریں, یہ گناہ تو نہیں ہے, کوئی خلاف اسلام کام ہم کریں اپنے آرام اور فائدے کے کو سمجھ میں آ جاتا ہے. بھائی نماز قضا کر رہے ہیں اس لیے کہ موڈ نہیں ہے نماز پڑھنے, روزہ قضا کر رہے ہیں اس لیے کہ کھانے پینا ہے, خمس نہیں دے رہے اس لیے کہ پیسہ رکھنا, گانے سن رہے ہیں اس لیے کہ مزہ آ رہا. مگر تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب خلاف شریعت کام کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی جاتی ہیں. یہ ہر والا آسان چیز نہیں ہے تھوڑا بہت, خاص طور پر جب اس سے پہلے سے پھسن چلی آ رہی ہے, یہ ساری زحمت اپنے آپ کو اور تھکایا جا رہا بھگایا جا رہا ہے, اور پتہ چلا کہ اس کا کوئی ثواب ہی نہیں. یہ تو میں نہیں کہتا کہ یہ گناہ عورتوں کے لیے ہر والا ہے نہیں, اگر کرنے تو گناہگار نہیں, مگر اسلام نے اچھا نہیں سمجھا. لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ میں نے اتنا لمبا اس پورے موضوع کو کر دیا کہ اب مجھے اختتام پہ آنا چاہیے. میں اختتام پہ جملے کے ذریعے آ رہا ہوں, وہ یہ کہ جیسے ہی صحیح ختم ہو پیغمبر نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ گویا بجنے پہ بجلی گر پڑی, لوگ ہکا پکا رہ گئے, لوگوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا یہ رسول کہہ رہے, حتیٰ یہ کہ لوگوں نے رسول سے بحث شروع کر دی. وہ کیا جملہ کہہ تو سکتا ہوں مگر آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے جب تک اس کی وضاحت نہ ہو. انشاءاللہ آئندہ منگل, بڑا عجیب جملہ لیکن ہے بڑا خوش. اور اس کے بعد ایک دلچسپ روایت بھی آ رہی ہے, آئندہ تقریر بڑی عجیب, آج کی تقریر پوری ایک انداز کی, جسے خوش لگے گی پوری تقریر خوش لگے گی, جسے مزہ آ رہا ہے اسے پوری تقریر میں مزہ آئے گا. اگلی تقریر ایسی ہے کہ واضح طور پہ دو حصے, پہلا حصہ خوش ہے جو ہر ایک کو خوش لگے گا, دوسرا حصہ دلچسپ ہے جو ان کو بھی دلچسپ لگے گا, جو یہ سب نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کو سنایا جا رہا. مگر یہ آئندہ تقریر, ابھی تو ایک جملہ سن لیجیے. وہ یہ کہ پیغمبر صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگا رہے ہیں, مگر ان ساتوں چکروں جب ہرے علاقے میں پہنچے تو وہاں جا کے پیغمبر دوڑنے لگے. جن روایتوں میں ہے کہ پیغمبر سواری پر بیٹھے گئے, لیکن جو دو روایتیں ہیں نا تو دونوں کے اندر طریقہ الگ الگ, جس میں ہے کہ پیغمبر سواری پہ تھے اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے اونٹ کو دوڑانا شروع کر دیا. چنانچہ آج کی مستحب جو پیدل جائے وہ دوڑ, جو سواری پہ ہو اپنی سواری کی رفتار بڑھا دے اگر اس کے لیے ممکن, اگر ممکن ہو اپنا کنٹرول کرے. اچھا اس سے ایک بات تو طے پا دو, یہ جو ابھی آپ نے دو جملے سن, پیغمبر یقینا ایک مرتبہ پیدل صحیح کی ہے ایک مرتبہ سواری پہ کی. اب غالباً یہ اختلاف ہو گیا کہ اس سب کی بات ہے, جیسے اسی ہے جی پیغمبر نے مینا سے آ کے بھی صحیح کی, ہو سکتا ہے پہلی والی سواری پر وہ پیدل پر, پہلی والی پیدل ہو وہ سواری پر, ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو عمرہ کرنے آئے. پیغمبر کی دو صحیح ثابت ہے, ایک پیدل اور ایک سواری پر. پیدل چلے ہر علاقے میں دوڑنے لگے, سواری پہ چلے سواری کو دوڑانے لگے. مگر اب ایک سوال آ گیا جس کا سیرت رسول سے کوئی تعلق نہیں, مگر رب کے مسائل سے بڑا گہرا تعلق, اس لیے پڑھ رہا ہوں. سوال یہ آیا کہ آخر صفا مروہ کی صحیح کے درمیان یعنی صفا اور مروہ سے چکر لگا بیچ کے ایک علاقے میں دوڑایا جاتا کیوں, وجہ کیا؟ خانہ کعبہ کے طواف میں تو ایسا نہیں ہے کہا کہ پورا طواف ایک رفتار سے کرو, اگر رفتار بڑھوائی گئی دی گئی تو اس طرح کہ پہلے چار چکر ذرا تیز دوڑو اور آخری چیز آہستہ, مگر بہرحال ہر چکر کی اپنی رفتار. صحیح میں کیا ہوگا کہا صفا سے مروہ چل آہستہ آہستہ, ہرا علاقہ آیا دوڑنے لگا, ہرا علاقہ ختم ہو گیا پھر آہستہ ہو جائے, اچھا واپس آؤ گے تب بھی. ہاں اسی لیے ایک تاریخ ہے, تفصیلی تاریخ تو آپ یا مجھ سے کبھی مکے میں سنیے عمرے اور حج میں, اور یا میرا وہ کیسے کہہ لیجیے کہ جو شاید یہاں پہ مل جائے. مختصر تاریخ یہ جو اس کے واقعات ہیں میں ایک پڑھ رہا ہوں دوسرا نہیں پڑھ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس دوران شیطان نظر آیا تھا, مگر پہلا واقعہ اس کے لیے آپ کو سننے کے ساتھ مجھے دیکھنا بھی پڑے گا, سب آدمی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا. وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک جگہ لٹاتے گئے اور خود پانی کی تلاش میں دونوں پہاڑیوں پہ جا رہے ہیں, بلندی سے دور دور تک پانی نظر آ سکتا, اب صبح پہاڑیاں صفا و مروہ پر کیجیے, یہاں پہ صفا ہے سامنے مروہ اور اسماعیل وہاں لے کے صفا اور مروہ کے درمیان آج کل بہترین فرش بنا, ٹائل لگے ہوئے, پنکھے چل رہے ہیں, ایئر کنڈیشن بھی کبھی کھول دیے جاتے ہیں. اس وقت کھلا میدان, جنگل, جنگل بھی نہیں صحرا, زمین بھی ہموار نہیں, آج بہترین فرش ہے پھر بھی لوگوں کے پیر سوکھتے ہیں. اس وقت کانٹے بھی ہیں, نوکیلے پتھر بھی ہیں, غیر ہموار فرش بھی ہے, مگر ماں اولاد کی محبت میں دوڑ رہے ہیں. لیکن وہ جس راستے میں جا رہے ہیں اس پہاڑی سے اس پہاڑی, اس کے درمیان بیچ میں ایک گڑھا, ایک وادی, ایک نشیب, یعنی راستہ ہی ایسا ہے کہ ایک بار نیچے اتر کے پھر باہر آنا پڑتا. تو جس وقت جناب حاجرہ اس راستے پہ پہنچتی, اسماعیل زمین پہ لیتے, اسماعیل نظر آنا بند ہو جاتے. اسماعیل زمین پر ہے, حاجرہ بھی زمین پہ دوڑ رہی ہے, بیٹا نظر آ رہا. لیکن جب وہ گڑھے میں جاتی, وادی میں اترتی, نشیب میں جاتی, تو اسماعیل تو زمین کے اوپر ہے, ماں کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا. چنانچہ ڈر بھی کہ بیٹا زمین پر اکیلا بیٹا, صحرا میں بھیڑیے بہت ہوتے ہیں, صحرا میں خطرناک جانور بہت ہوتے ہیں. تیرہ رجب کے حوالے سے آپ نے سنا صحرا میں اشدر بہت ہوتے ہیں, اور ہر بچہ حیدر تو نہیں ہے کہ کلہ اشدر کو چیر دے. چنانچہ ماں ایک مرتبہ گھبرا رہی کہ جتنی دیر بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ایسا نہ ہو کوئی جانور آ جائے, ایسا نہ ہو کوئی اشباہ آ جائے. چنانچہ وہ والا باسرا بہت تیزی سے دوڑ کے طے کرتی ہے تاکہ پھر دوبارہ زمین کے اوپر آ جائیں اور اسماعیل نظر آ جائے. اسماعیل کی حفاظت کے خیال سے بالکل فطر کی بات, بالکل فطر کی بات, جتنی دیر بیٹا نظر نہیں آ رہا ماں کا دل چاہتا ہے پر لگے اور میں اڑ کے یہ فاصلہ طے کروں تاکہ بیٹا دوبارہ نظر آئے. حاجرہ کا اتنی تیزی سے دوڑنا فقط اس لیے کہ اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب ایک جملہ سیرت رسول کا مقصد اور ایک جملہ اس کے حوالے سے مسائل. مقصد ہے سیرت رسول, کردار کی اصلاح, وہ کیا جملہ پتا چلا کہ صفا مروہ میں جب ہم دوڑتے, صفا مروہ جب ہم چلتے چلتے بیچ میں دوڑنے لگتے تو وہ اس لیے دوڑتے کہ ایک عورت, ایک ماں حاجرہ دوڑی. پتا چلا اس لیے, اگر عورت دوڑی تو عقل بھی کہتی ہے کہ عورت کا عمل دوسری عورتوں کے لیے تو سنت ہونا چاہیے, مرد بھی عمل کرے, لیکن اصل تو یہی چیز ہے جو عورت کرے وہ عورتوں کو کرنا چاہیے. الٹی بات کر دی اسلام, عورت کی سنت ہے مردوں سے کا تم عمل کرو, عورتوں سے کا تم عمل نہ کرو. خدا بندہ تیری ایک ایسی محبوب, تیری ایک ایسی مقرب کنیز اور بندی حاجرہ سنت حاجرہ بنا رہی, مردوں پر بھی حکم آئے کہ نہ عورتوں سے تو آنا چاہیے, یہ کیا الٹا نظام ہوگا؟ خدا کا جواب آئے گا, میں اپنے نظام کا الٹا ہونا برداشت کر سکتا ہوں, عورت کی بے حجابی برداشت نہیں کر سکتا ہوں. حاجرہ جب دوڑ رہی تھی اکیلی تھی, تنا تھی, کوئی دیکھنے والا نہ تھا. آج اگر عورت صفا اور مروہ میں دوڑے تو ہزاروں نگاہیں اس پہ پڑ رہی ہوں, چاہے مقدس ترین جگہ ہو جہاں شیطان دماغ سے نکلا ہوتا, ساتھ مقدس ترین جگہ, مقدس ترین عبادت, وہاں بھی میں عورت کو اس حالت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ذرا سا اس کی بے حجابی کا پہلو آ جائے. عورت کا حجاب حاجرہ کی سنت سے زیادہ اہم ہے, یہ تو اسلام پیغام دے رہا ہے. اور ہماری عورتوں کی کیا کیفیت, خانہ خدا کی, خانہ خدا کا جوار ہو, صفا اور مروہ کی صحیح ہو, ابھی لوگوں کے بدن سے احرام بھی نہ اترا ہو, ابھی خیالات میں پاکیزگی ہو, اور اس کے بعد کہا گیا جیسے عورت, اور عورت بھی پورے حجاب میں ہو, یاد رکھیے پورے حجاب میں عورت ہوتی ہے جب تک کہ عمرہ پورا نہ ہو, اس کے باوجود کا یہ انداز دوڑنے کا ایسا کہ خالی یہ انداز ہی لوگوں کے ذہنوں میں غلط خیال پیدا کر سکتا, یہ برداشت نہیں. جب وہاں برداشت نہیں تو یہ تو پھر وہ شہر ہے ہمارے اور آپ کے کہ جہاں ہر وقت شیطان, جہاں عورتوں سے لباس بھی بےحودہ ہوتے, جہاں مرد اس وقت عمرے اور حج جیسے تقدس کی نیت کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, یہاں بھی عورتیں اپنا حجاب اتار دی, جو حجاب اللہ کو اتنا پسند جو اس کے لیے حاجرہ کی سنت ثابت کر دی, وہ حجاب ہماری عورتوں میں آ کے کتنا ذلیل بن گیا, نعوذ باللہ, وہ حجاب ہماری عورتوں میں آ کے کتنا حقیر بن گیا, نعوذ باللہ. ذرا سی اگر عقل رکھنے والی عورت اور ذرا سا اگر اسلام کے مزاج کو سمجھنے والا فرد, وہ کبھی بھی اس حالت سے تیار نہیں ہوگا جو ہمارے معاشرے میں بن گئی. اور وہ جملے جو مجھے پچھلے منگل کو کہنا نہیں کہہ پائے, کیونکہ ولادت کا موقع دیا. وہ آج طے کے بعد ختم کر اور پروردگار کی سنت ہمارے سامنے آئی. مولا کا مزاج کی ذرا سمجھ لیجیے. مولا کا مزاج علی کسے کہتے ہیں؟ حجاب کے بارے میں علی کا مزاج کیا؟ عقیدے کی حد تک تو آپ یہ بات مانتے ہیں, مگر یہ کون سا عقیدہ کہ اپنا فائدہ لینے کے لیے تو عقیدہ, اور جب اس کی وجہ سے ذمہ داری آ رہی ہے تو عقیدہ بھول گئے. کون سا عقیدہ؟ رسول اور علی اس امت کے باپ. اس امت کا ہر مرد ان کا بیٹا ہے, اس امت کی ہر عورت ان کی بیٹی ہے. اب جب ہمیں اس سے فائدہ لینا, یعنی اس عقیدے کی مدد سے اپنی شفاعت کروانی, تو یہ عقیدہ یاد آ جاتا. اس عقیدے کی مدد سے اپنے لیے جنت لینا ہو تو یہ عقیدہ یاد آ جاتا. اس عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم سے معاف کروانا ہو تو یہ عقیدہ یاد آ جاتا. مگر جب اس عقیدے کی وجہ سے کوئی ذمہ داری آ رہی ہے, کیا ذمہ داری آ رہی ہے؟ ہر عورت علی کی بیٹی ہے, اور علی کا اپنی بیٹیوں کے بارے میں مزاج کیا. 19 رمضان, ادھر مسجد کوفہ میں میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی. یہاں بیت الشرف میں کوئی بتانے والا ہے نہیں کہ کیا ہوا. خدا جب کبھی آپ کو کوفہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد بھی آج تک ہے اور علی کا گھر بھی آج تک ہے, ابھی تک ہے, دونوں کے درمیان فاصلہ بھی کتنا کم. مگر کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ مسجد میں کیا ہوا, لیکن یہ ضرور علی کی بیٹیوں کو پتا چل گیا کہ کچھ ہوا. وہ تین نشانیاں جو اسی وقت آتی ہیں جب اہل بیت کے گھرانے پہ کوئی مصیبت آ جائے. کوفے کی زمین میں زلزلہ ہے, سرخ اور سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں, اور جبرائیل کے نوحے اور فریاد کی آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے. یہ تین نشانیاں آئیں. زینب نے گھبرا کے کہا کلثوم بہن, غضب ہو گئے, ایسا لگتا ہے آج پھر ہمارے گھرانے پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. مگر کون بتائے کہ کیا ہو رہا؟ بیٹیاں گھبرا کے گھر کے دروازے تک تو آ گئے, مگر دروازے سے باہر نہیں جا سکتی ہے. یہ وہی زینب ہے, آج بابا کے حوالے سے کوفے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور کل کربلا کے میدان میں بھائی حسین کے حوالے سے در خیمہ پر کھڑی ہوگی, وہاں بھی کوئی بتانے والا نہ ہوگا. ہاں, وہاں سلجنا آ کے بتائے گا حسین پہ کیا گزر گئی. اور یہاں پر ایک بار زینب کی نگاہ پڑی, کیا دیکھا؟ بھیا حسن و بھیا حسین بابا کو مسجد سے اٹھا کے لا رہے ہیں. اگرچہ ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا, مگر بہرحال فجر کی وجہ سے ہلکی روشنی تھی. روشنی میں زینب نے پہچان لیا کہ ہم یتیم ہونے جا رہے. علی کا چہرہ اتنا صاف اور چہرے پر ایسی خوشی, گھبرا کے کہا کلثوم بہن, ارے یتیمی ہمارے دروازے پہ آ رہی, ارے ایسا لگ رہا ہم یتیم ہونے جا رہے. ادھر زینب کی فریاد بلند ہوئی, ادھر علی جو بہت دیر سے خوشی کے عالم میں ہے آنکھیں کھولیں اور کہیں حسن بیٹا یہ کون لوگ آ رہے؟ حسن کا جواب, بابا یہ آپ کے صحابی آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے. علی کا ایک مرتبہ دوبارہ ہو تو, حسن ان کا شکریہ تو ادا کرو مگر ان سے کہہ دو واپس چلے جائے, واپس چلے جائے. اس لیے کہ جب میں اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں تو میری بیٹی کی آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہوگی. علی اپنی زندگی میں برداشت نہ کر سکے. بیٹی کا برداشت, جب ہمیں شفاعت لینا ہو تو ہماری ہر عورت بیٹی بن گئی, اور حجاب کرنا ہو تو ہر عورت پیچھے آ گئی. نہیں, یہ تو زینب کے لیے کہا ہوگا. لیکن بس ایک جملہ مولا سے کہوں, مولا آج تاریخ سکری ہے, ابھی سورج نہیں نکلا, سوائے مخلص صحابیوں کے کوئی نہیں ہے. آج آپ نے زینب کو زینب کی آواز کا بھی پردہ بچا لیا. ارے 20 سال بعد آئیے, یہی شہر کوفہ ہے, مگر اندھیرا نہیں ہے, روزے روشن ہے, ماننے والے نہیں ہیں, دشمنوں کا بلوا عام ہے, زینب کی آواز کا مسئلہ نہیں ہے. آئے بال بھی کھلے ہیں, بے مکنا اور چادر کے بھی ہے. ارے مولا 20 سال بعد بھی کوفے میں آ کے اپنی زینب کا پردہ بچائیے. پروردگارا, حلال مشکلات, مشکل پوچھائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کے اس مہینے میں اور علی کی شہادت کے ان مصائب کا واسطہ علی والوں, خصوصاً اس مجلس میں بیٹھنے والوں اور اس مجلس کا انعقاد کرنے والوں کو ہر مشکل, ہر آفت, ہر مصیبت, ہر پریشانی, خواہ دنیا کی ہو خواہ آخرت کی ہو, اس سے محفوظ فرماؤں. خدا بندہ, علی والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے, خصوصاً حاضرین و دانیان کے تمام برگوں میں, اور خاص طور پر جن کے لیے آج اس سال ثواب اعلیٰ علیین میں ان سب کو جوار علی ابن ابی طالب سے ملحق فرما. خداوندہ علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہمیں سیرت علی سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو علی ہی کی شفاعت کے طفیل ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. علی والوں کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اولاد کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما, جو مریض ہیں انہیں صحت مند فرما, اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ہے, آج آپ کی زحمت کم ہے, فقط دو نام ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آج ہمیں ثواب بھی کم ملے گا. مرحوم شیخ غلام حسین اور مرحوم باقر حیدری, سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان دو مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ. ایک سورہ فاتحہ اور میرے سامنے آ گئے نام, مرحوم غلام علی رحمۃ اللہ, مرحوم جعفر علی جیوراج, مرحوم رمضان علی حاجی نانجی, مرحوم حسین علی پنجوانی, اور اس کے ساتھ تمام اموات مومنین و مومنات, خصوصاً بانیان اور حاضرین کے تمام مرحومین, فضائل علی بیان کرنے والے اور عزائے امام مظلوم میں لوگوں کو رلانے والے تمام خدمت گزاران اور تمام شہداء دین اسلام, خصوصاً حالیہ واقعات کے شہداء, ایک سورہ فاتحہ ان سب کے حوالے ثواب و بلندی درجات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. متوجہ زیارت ہے,